یا اس پر حج واجب تو نہیں تھا، ہاں تو مستحب حج، مگر شوہر نے اجازت دے دی تھی کہ ہاں جاؤ کوئی حرج نہیں، یا اسی طرح سے کوئی کام اس نے ایسا کیا کہ جس کی وجہ سے مخصوص عبادت واجب ہو گئی، اس نے نظر کی اور نظر کی وجہ سے کوئی سفر کرنا پڑ گیا، نظر کی کہ میرا فنا کام ہو گیا تو میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاؤں گی، مگر نظر میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ پہلے شوہر سے پرمیشن لینا پڑتی ہے، ورنہ عورت نظر کر ہی نہیں سکتی ہے، تو نظر کرنے سے پہلے شوہر سے اس نے اجازت لی تھی اور شوہر نے اجازت دے دی، نظر پوری ہو گئی، اب یہ سفر اس کو کرنا پڑے گا، یہ سفر واجب ہو گیا۔ یہ سارے کے سارے سفر ایسے ہیں کہ جو واجب یا واجب جیسے سفر ہیں، یہ جتنے سفر ہیں اس میں تو پھر دوبارہ شوہر کو نفقہ دینا پڑے گا، اس میں ثابت نہیں ہو سکتا نفقہ۔ ہاں یہ بحث ہوگی کہ سامان سفر بیوی بی کو دینا ہے کہ نہیں دینا، نفقہ تو دینا پڑے گا، نفقہ ثابت نہیں ہوگا۔ سامان سفر کے حوالے سے گفتگو ہے کہ دینا ہے کہ نہیں دینا، مگر پہلے ایک ٹکڑا پڑھ لیتے ہیں، پھر زیادہ وضاحت کے ساتھ دوسری کی بات سامنے آئے گی۔ وَأَمَّا فِي غَيْرِهِ مِنَ السَّفَرِ الْوَاجِبِ كَمَا إِذَا كَانَ أَدَاءً لِلْوَاجِبِ فِي ذِمَّتِهَا كَأَنْ اسْتَطَاعَتْ لِلْحَجِّ، لیکن غیر ضروری سفر اگر ہو گئے ہیں لیکن وہ سفر واجب ہے، مثلا جیسے فرض کیجئے کہ عورت پر حج واجب ہو چکا تھا، حج کی استطاعت کی وجہ سے اس کو حج پہ جانا پڑ رہا ہے، ایک پہلو، اور نظرت الحج الاستحبابی بے اذن زوج، یا حج مستحب تھا مگر اس نے نظر کر لی تھی اور نظر اس کی پوری ہو گئی، لہذا اب یہ سفر اس پر واجب ہو گیا، اب جانا اس کے لیے ضروری ہو گیا۔ مگر جہاں کہیں بھی بیوی کی نظر کی بات آئے گی، کسی بھی طرح کی بیوی کی نظر کی بات آئے گی، تو ایسی صورت میں اسے شوہر سے اجازت لینا پڑے گی، شوہر کی اجازت کے بغیر وہ نظر نہیں مانگ سکتی۔ اس نے مستحب حج کی نظر کی شوہر کی اجازت سے، تو پہلا پہلو یہ تھا کہ خود اس پر حج واجب ہو گیا، دوسرا پہلو یہ کہ ایک مستحب حج نظر کی وجہ سے ہو گیا۔ وقضا فی السفر الغیر الواجب الذی اذن فی الزوج، اسی طرح سے اگر واجب سفر نہیں بھی ہے مگر شوہر اجازت دے رہا ہے کہ تم سفر کر سکتی ہو، جا سکتی ہو، تو ان تمام سفروں میں فلیس علیہ فضل اجورہی، ان تمام سفر میں شوہر پر یہ واجب نہیں ہے کہ سفر کے اخراجات دے۔ سفر کے اخراجات دے کا مطلب ہے کہ حج پر جانے کے کا ٹکٹ شوہر نہیں دے گا، حج پر جانے کے لیے جو ضروری سامان خریدنا پڑتا ہے، زہ خریدنا پڑتا ہے، احرام خریدنا پڑتا ہے، دوسری چیزیں خریدنا پڑتی ہیں، یہ شوہر نہیں دے گا۔ تو یہ سفر کے جتنے لوازمات ہیں اور سفر سے متعلقہ جتنے اخراجات ہیں یہ شوہر نہیں دے گا، یہ واجب نہیں ہے شوہر پر دینا، نہیں دے گا مطلب حرام بھی نہیں ہے، واجب نہیں ہے شوہر پر دینا۔ اگر بیوی کے پاس پیسے ہیں اور شوہر اجازت دے رہا ہے تو جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ وہ حل ہے جو مال ہے بدلو نہ فقط ہے آپ کی ایک کان لطن وہ ان کانت ازیت میں نہ فقط ہے آپ الحضر عملہ، سفر کے اخراجات تو نہیں دینے تھے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نفقہ بھی دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، اس لیے کہ نفقہ کا وجوب کیسے پیدا ہوا تھا، کیا چیز تھی جس کی وجہ سے نفقہ واجب ہوتا ہے، وہ تھا تمکین، سپرد کرنا، تو وہ تو کر نہیں سکتی ہے، ایک مہینے کا سفر ہوگا اس کا، پندرہ دن کا سفر ہوگا اس کا، تو یہ پندرہ دن تو سپرد نہیں کر سکتی ہے، تو پھر نفقہ واجب ہوگا کہ نفقہ واجب نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں نفقہ تو واجب ہوگا، نفقہ تو اس کو دینا پڑے گا۔ اچھا اس میں پہلا تو پہلو یہ نکلے گا کہ نفقہ جو اپنے شہر میں اگر اس سے اس کے جتنا ہی ہے تو مسئلہ نہیں، یہ دینا ہوگا، لیکن اگر اس کے اپنے شہر سے بڑھ جاتا ہے نفقہ، کراچی میں کھانا مل رہا ہے مثلا ایک ٹائم کا کھانا مل رہا ہے 100 روپے کا، لیکن سعودی عرب میں ایک ٹائم کا کھانا ملے گا 300 روپے کا، تو خرچہ بڑھ جائے گا، تو یہ نفقہ شوہر دے گا کہ نہیں دے گا؟ جو اپنے شہر میں اپنے علاقے میں نفقہ ہے اس سے بڑھ جاتا ہے سفر کا نفقہ، تو پھر شوہر دے گا کہ نہیں دے گا؟ یہ ایک دوسرا پہلو اس کا. وحال یجب علیہ بذل نفقتہ فی ہے, کیا شوہر پر واجب ہے کہ سفر میں جتنا نفقہ ضروری ہے وہ پورا نفقہ عورت کا دے کاملتاً؟ وَإِن كَانَتْ أَزْيَدْ مِن نَفَقَتِهَا فِي الْحَضَرِ عَمْلًا, چاہے سفر میں نفقہ زیادہ ہو جائے گا, یہاں ایک ٹائم کے کھانے کے 100 روپے ہوتے تھے, وہاں ایک ٹائم کے کھانے کے 300 روپے ہو جائیں گے, تو دینا ضروری ہو جائے گا. الظاہر و ذالک, ظاہر یہ کہ جی ہاں دینا پڑے گا, چونکہ شوہر اجازت دے رہا ہے بیوی کو سفر کرنے کی, اور شوہر کی اجازت سے یہ سارا سفر ہو رہا ہے, تو چاہے مستحب سفر ہی کیوں نہ ہو مگر شوہر اجازت دے رہا ہے, لہذا شوہر کو نفقہ کم از کم دینا پڑے گا, چاہے وہ نفقہ اپنے شہر کے مقابلے میں زیادہ ہی کیوں نہ ہوتا ہو. تو اب دو باتیں بالکل الگ الگ ہو گئیں, ایک ہو گیا سفر کے اخراجات, وہ شوہر کی ذمہ داری نہیں, دوسرا ہو گیا کھانا پینا اور جس کو نفقہ کہا جائے گا اس کے اخراجات. نفقے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں وہ بعد میں آئے گی, بس وہ پوری تفصیل آئے گی کہ نفقے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. تو جو جو چیزیں نفقے میں آتی ہیں وہ ساری چیزیں تو شوہر کو دینا پڑیں گی, چاہے اس کے اخراجات زیادہ ہوں سفر میں اپنے شہر کے مقابلے میں. اچھا, آج کل کے حالات اور جس انداز سے لوگوں کا رہن سہن ہے, اس رہن سہن میں عام طور پر تفریق نہیں کی جاتی ہے. تفریق نہیں کی جاتی کا مطلب یہ ہوا کہ شوہر سفر کا خرچہ نہیں دے گا اور نفقے کا خرچہ دے گا, پریکٹیکلی عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے. فقط ہمارے ملک کی بات نہیں ہے, پوری دنیا میں جو لوگوں کا رہن سہن ہو گیا ہے وہ اسی انداز کا ہو گیا ہے کہ عام طور پر شوہر بیویوں کے سارے اخراجات پورے کر رہے ہوتے ہیں, سارے اخراجات اٹھا رہے ہوتے ہیں. یہ تفریق جو شرعی اعتبار سے کی گئی ہے کہ سفر کے اخراجات نہیں دے گا مگر نفقہ دینا اس کے لیے ضروری ہے, یہ بنیادی طور پر ایک نقطہ اگر سمجھ جائیں تو سارے مسائل کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی. وہ کیا, بنیادی طور پر کیا شوہر پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہے؟ نہیں, یہ واجب نہیں. شوہر پر واجب نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہے, یہ ضروری نہیں. لہذا اگر بیوی کو الگ مکان دلا کے دے دیتا ہے, کس طرح سے ایسا مکان دلا کے دے سکتا ہے کہ جہاں وہ اطمینان کے ساتھ عزت و آبرو کے ساتھ رہ سکتی ہے, تو شوہر پر واجب نہیں ہے کہ دن رات اسی مکان میں رہے. لہذا شوہر اپنے لیے الگ مکان بھی بنا سکتا ہے, اور وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ رہے. یہ بڑی عجیب بات معلوم ہوگی, معاشرے کے اعتبار سے عملی طور پر اس کو انجام دینا یہ بڑی عجیب بات معلوم ہوگی. یعنی اگر بیوی کو روکھی سوکھی روٹی دے, جیسے تیسے کپڑے دے, وہ ظلم پھر بھی لوگ برداشت کر لیں گے, لڑکی بھی برداشت کر لے گی, لڑکی والے بھی برداشت کر لیں گے. مگر اگر یہ ہو کہ لڑکی کو چھوڑ کر لڑکا ماں باپ کے ساتھ رہے اور لڑکی کو بالکل اکیلا چھوڑ دے, یہ ظلم برداشت نہیں کریں گے, اور یہ ظلم معاشرے میں اتنا بڑا ظلم سمجھا جائے گا کہ جس کی انتہا نہیں. یہ تو ظلم کا پہاڑ توڑ دیا. حالانکہ شرعی طور پر لڑکا بالکل آزاد ہے, شادی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پابند ہو گیا ہے. اس کا ہر کسی مطلب نہیں ہے کہ اب یہ اس کو لڑکی کے ساتھ ہی زندگی بسر کرنی ہے, جی نہیں. اگر ایسا ہونے لگے تو چار شادیاں کیسے کرے گا وہ, تو چار شادیاں کر ہی نہیں سکتا وہ. اس لیے کہ اگر فرض کریں کہ لوگ یہ کہیں کہ بھائی کیوں نہیں کر سکتا, چار شادیاں کریں اور چاروں کو یہ اسی گھر میں لے آئے اور اسی گھر میں خود رہے, تو چاروں کو اسی گھر میں لے آئے تو چار تو اس میں گھر میں رہیں گی, یہ گھر سے باہر ہوگا, یہ گھر میں نہیں رہ سکتا. تو اب اگر چار شادیاں کر رہا ہے تو یہ اگر اس کا اسٹیٹس ہے تو چاروں کو الگ الگ مکان دلوا سکتا ہے, اور چاروں کو جب الگ الگ مکان دلوائے گا تو ایسی صورت میں وہ کسی کے ساتھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا, ایک دن یہاں رہے گا, ایک دن یہاں رہے گا, ایک دن یہاں رہے گا, میکسیمم یہ کر سکتا. تو جو بیوی کے حقوق ہیں ان حقوق میں یہ شامل نہیں ہے کہ شوہر اس کے ساتھ ساری زندگی رہے, یاد رکھیے, یہ بڑا اہم فیکٹر ہے, بڑا اہم نقطہ ہے. یہ حق نہیں ہے بیوی کو کہ وہ یہ مطالبہ کرے کہ شوہر ساری زندگی اس کے ساتھ ساتھ رہے گا, یہ مطالبہ وہ نہیں کر سکتا. لہٰذا والا تو اب کیا ہوگا؟ جو اسلامی نقطۂ نگاہ تھا پرانے زمانے میں اس طرح سے رہتے بھی تھے، جو شرعی نقطۂ نگاہ ہے اس کے مطابق اگر وہ الگ رہتا ہے تو اب نفقے کی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی نفقہ پہنچانا ہے، اس کو کھانا پینا پہنچانا ہے، رہائش دینی ہے، دوسری چیزیں دینی ہیں، لیکن وہ اپنا الگ رہ رہا ہے، اپنی زندگی الگ بسر کر رہا ہے، بیوی کے لیے سارا انتظام کر دیا. جی جی اب کیا ہوگا؟ بیوی چار شادیاں کرے، ہاں ٹھیک ہے، یعنی اگر شوہر کے ساتھ نہیں رہے گی تو کیا؟ شوہر اپنا دوسرا مکان، بیوی اپنا دوسرا مکان بنوا لے، تو بیوی اپنا دوسرا مکان بنوا لے، یعنی آپ کا سوال گویا یہ بنا کہ کیا بیوی کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ شوہر کو اپنے پاس نہ آنے دے؟ یہ سوال بنے گا آپ کا. اس لیے کہ علیحدہ کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بیوی اپنی رہائش خود اپنی اختیار کر لیتی ہے، اپنا مکان بنوا لیتی ہے اور اپنے مکان میں رہتی ہے، تو شوہر اور زیادہ خوش ہو جائے گا، بھائی نفقہ بچ گیا، اتنا مکان بنا کے نہیں دینا پڑے گا، مکان کا کرایہ نہیں دینا پڑے گا، تو بہت اچھی بات ہے، رہو تم اپنے مکان. تو فرق کیا پڑا؟ مطلب شوہر کو کیا فرق پڑا؟ اس کو تو اور فائدہ ہو گیا. لہذا بیوی اس انداز سے اپنا کوئی اختیار استعمال کرنا چاہے تو اس کی گنجائش نہیں بنتی ہے. جی بیوی اپنا مکان لے، مثلا اگر خریدا اس نے اور الگ رہنا شروع کر دیا، اگر یہ ایک الگ مسئلہ ہے پورا، کہ اگر فرض کیجئے کہ شوہر نے ایک جگہ پر بیوی کو رکھا ہوا ہے اور بیوی اس جگہ کو پسند نہیں کرتی، وہ کسی وجہ سے بھی پسند نہیں کرتی، فرض کیجئے کہ اس کو الگ مکان لے کے دیا ہوا ہے مگر وہ مکان اس کو پسند نہیں. کیوں مکان پسند نہیں؟ اس لیے کہ وہ مکان اس کی ماں کے گھر کے قریب نہیں ہے، لہذا اس کو پسند نہیں، وہ چاہتی ہے کہ اپنی ماں کے گھر کے قریب رہے. مثلا ماں رہتی ہے وہ سٹیل ٹاؤن میں اور بیوی کو مکان لے کے دیا اس نے کیماڑی میں، تو بہت فاصلہ ہے، زیادہ مکان پسند نہیں ہے، تو کیا بیوی اپنا مکان بدل سکتی؟ یا مثلا ماں کے ساتھ رکھا ہوا ہے، یا مثلا تین بیویوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے، تو بیوی اپنا مکان بدل سکتی کہ نہیں؟ بدل سکتی کا مطلب اپنے پیسے سے، شوہر کے پاس تو نہیں ہے پیسہ، وہ تو نہیں دلوا رہا ہے، اپنے پیسے سے الگ مکان لے کے اپنے مکان میں رہ سکتی کہ نہیں رہ سکتی ہے؟ اصل میں یہ کلی طور پر کوئی فتویٰ نہیں بنے گا، یہ آپس کے اختلافات اور آپس کے مزاج کی بات ہے. چنانچہ اگر کسی مقام پر جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے، بس کہتے ہیں کہ بیوی رہنا چاہتی ہے، شوہر اجازت دے رہا ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، بات ختم ہو گئی. لیکن اگر بیوی رہنا چاہتی ہے اور شوہر اجازت نہیں دے رہا ہے، تو پھر اب ایک جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑے کے لیے پھر حاکم شرع کے سامنے جانا پڑتا ہے، اس سے پہلے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. جی اگر کسی نے دو شادیاں کی بھی ہیں، تو آپ نے جو سوال کیا کہ 25 دن ایک کے ساتھ گزارتا ہے اور 5 دن دوسرے کے ساتھ گزارتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کو کم از کم 4 دن میں ایک دن اس کے پاس گزارنا پڑے گا. دو بیویاں ہیں تو ایسی صورت میں 4 دن ایک کے پاس گزارے، 4 دن دوسرے کے پاس گزارے، یا ایک دن ایک کے پاس گزارے، ایک دن دوسرے کے پاس گزارے، اور پھر 2 دن اپنے مکان میں گزارے. ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ ایک کے ساتھ اتنا ٹائم گزارے اور دوسرے کے ساتھ بالکل ٹائم نہ گزارے، کم از کم 4 دن میں ایک مرتبہ ٹائم گزارنا پڑے گا دوسری بیوی کے ساتھ. ہاں یہ ہمیشہ پیش نظر رکھیے کہ جہاں کہیں بھی دوسرا فریق جس کا حق ہے وہ اگر اپنے حق سے دستبردار ہونا چاہے تو پھر مسئلہ ہی ختم ہو گیا، پھر تو یعنی اگر ایک بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ساری زندگی اس کے پاس رہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں, میری بھی جان چھوٹے گی مثلا, تو وہ اجازت ہے پھر وہ اکیلی رہ سکتی ہے, وہ دوسری بیوی کے ساتھ رہ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. تو اگر کوئی شخص اپنے حق سے دستبردار ہونا چاہے تو اس کو کوئی رکاوٹ, اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, وہ جب چاہے اپنے حق سے دستبردار ہو سکتا ہے, اور پھر ایسی صورت میں یہ حقوق دوسرے کو مل جائیں گے. اچھا, اب یہ جو گفتگو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا اس سے پہلے یہ نقطہ بڑا اہم تھا کہ نفقے اور سفر کا الگ الگ تذکرہ جو کیا گیا اس کی بنیادی وجہ یہی ہے, ہمارے یہاں 20 سال 25 سال 30 سال بہن بھائیوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں, اور اس کے بعد جا کے کہیں مثلا شادی ہوتی ہے تو الگ مکان لے لیتے ہیں. تو 30 سال اگر ماں باپ کے ساتھ زندگی بسر کی ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ زندگی بسر کی ہے, 30 سال زندگی بسر کرنے کے بعد بھی جب شادی ہو جاتی ہے اور الگ ہو جاتا ہے تو بیوی سے رشتہ زیادہ مستحکم و مضبوط بن جاتا ہے, بہن بھائیوں سے اور ماں باپ سے رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے, اور اتنا کمزور پڑ جاتا ہے کہ پھر وہ ایک ایک چیز کا حساب کتاب کرنے لگتا ہے. بیوی کے لیے کسی نہ کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا, وہ تو تنخواہ مہینے کے اختتام پر آئی تو چاہے وہ تنخواہ جیب میں پڑی ہو یا دراز میں پڑی ہو یا کسی اور جگہ پر پڑی ہو, وہ شاید شوہر کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ تنخواہ کہاں پڑی ہے, بیوی کو زیادہ معلومات ہوتی ہے کہ کتنے پیسے کہاں پر پڑے ہیں, اور جس طرح سے بیوی چاہ رہی ہوتی ہے استعمال کر رہے ہو, گھر کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, شوہر کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. مگر اگر یہ پیسے بھائی استعمال کرنے لگ جائے تو اس کا حساب رکھے گا کہ اس نے کتنے پیسے مجھ سے لیے. بہن اگر اس طرح سے استعمال کرنے لگ جائے تو ذہن میں رکھے گا کہ کتنے پیسے کتنی مرتبہ اس نے لیے. یہاں تک کہ ماں اور باپ بھی استعمال کرنے لگ جائیں تب بھی وہ پورا حساب رکھے گا کہ کتنے پیسے میرے بابا ماں باپ نے میرے پیسوں میں سے لیے ہیں. یہ ساری باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ عام طور پر پھر اپنی اولاد سے دور ہو جاتے ہیں, بیوی قریب ہو جاتی ہے, اور بیوی قریب ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیوی ساتھ رہ رہی ہوتی ہے. اگر بیوی کو بھی الگ کر دیا جائے تو پھر یہ اتنا توازن بگڑے گا نہیں, جو اس وقت توازن بگڑا ہوا نا معاشرے میں کہ بیوی جو بھی کرے کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں, سوال ہی نہیں ہوگا اس سے. مگر ماں باپ بہن بھائی اگر ذرا سا بھی کچھ کریں تو ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ سوال نہیں کریں گے, مگر پھر ایک منزل آ جائے گی کہ پوچھیں گے کہ پیسے کہاں ڈالے آپ نے, یہ پیسے کیوں اٹھائے آپ نے. بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ دور رہتے ہیں اس لیے حقیقتاً دور ہو جاتے ہیں. اگر فرض کیجیے کہ معاملہ الٹا ہو جائے کہ شادی کے بعد بھی لڑکا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے اور بیوی کو الگ رکھے, پھر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی, پھر یہ چیز پیدا نہیں ہوگی. تو یہ توازن بگڑا دراصل اسی وجہ سے ہے کہ شادی کے بعد ایک رسم و رواج پوری دنیا میں رائج ہو گیا ہے کہ بیوی کے ساتھ رہنا ہوتا ہے, اور یہ رسم و رواج اس لیے بھی قائم ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ باقی جو طاقتور مذاہب ہیں ان کے یہاں فقط ایک ہی بیوی رکھنے کی اجازت ہوتی ہے, تو ایک یہاں رہنا ان کی مجبوری ہوتی ہے, اپنے رسم و رواج کے مطابق ایک کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. جبکہ مسلمانوں کے یہاں ایک بیوی کا رواج نہیں تھا شروع میں, شروع سے چار بیویوں کا رواج تھا. آج بھی عربوں کے یہاں ایک بیوی کا رواج نہیں ہے, ایک سے زیادہ بیویوں کا رواج ہے. جب اس طرح کا رواج ہو تو پھر بیوی کے ساتھ رہنا ضروری نہیں ہوگا, پھر آدمی اکیلا بھی رہ سکتا ہے. تو توازن بگڑ جانے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایک فریق کو بالکل چھوڑ دیا ہے, گویا خونی رشتہ داروں کو بالکل چھوڑ دیا ہے, اور بیوی کو اپنے قریب رکھا ہے, تو توازن بہت بگڑ گیا. لیکن شرعی اعتبار سے بیوی کو ساتھ رکھنا واجب نہیں ہے. اب بیوی کو ساتھ رکھنا واجب نہیں مگر اس کا نفقہ دینا واجب ہے, لہذا نفقے کا باقاعدہ پھر اب حساب کتاب رکھا جائے گا. جیسے بہن بھائیوں کے لیے حساب کتاب رکھا جاتا ہے, ماں باپ کے لیے جیسے حساب کتاب رکھا جاتا ہے, اسی طرح سے بیوی کے لیے پورا نفقے کا حساب کتاب رکھا جائے گا. تو جب حساب کتاب رکھا جائے گا پھر وہاں پر یہ بات آئے گی کہ تمہیں سفر کا خرچہ میں نہیں دوں گا, ہاں نان و نفقہ ٹھیک ہے تم لے لینا مجھ سے, یہ پھر کہا جا سکتا. بلکہ سفر کے نان و نفقے کے حوالے سے, سفر کا نان و نفقہ اس کے حوالے سے بھی اگر فرض کیجیے کہ بیوی یہ کہے کہ مجھے حج کرنے جانا ہے, مستحفظ کرنے جانا ہے, تو شوہر یہ کنڈیشن لگا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میں حج کرنے کی تمہیں اجازت دیتا ہوں, مگر اس کنڈیشن کے ساتھ کہ پھر میں نفقہ نہیں دوں گا, یہ کنڈیشن ہے میری, تم منظور کرتے ہو تو ٹھیک ہے, اور اگر بیوی منظور کر لے کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے چلو سفر کرنے کی اجازت تو دے رہا, تو سفر کے اخراجات بھی بیوی کے سر پر آئیں گے اور نان و نفقہ بھی بیوی کے سر پر آ جائے گا. تو اسلامی رواج کو پیش نظر رکھیے تو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی. نعم اذا علق الزوج اذنه لها في السفر غير الواجب على اسقاطها لنفقتها فيها فيه. ہاں اگر زوج یہ شرط لگا دے بیوی کو اجازت دیتے وقت, جو غیر واجب سفر ہے اس میں اجازت دیتے وقت یہ شرط لگا دے کہ نفقہ پہ تمہیں ثابت کرنا پڑے گا, پھر نفقہ میں نہیں دوں گا کلن او بازن, یا تو پورے نفقے کی بات کرے کہ پورا نفقہ نہیں دوں گا, یا جو خرچہ ہوگا اس کا آدھا دوں گا, یا جتنا میں پاکستان میں دیتا ہوں اتنا ہی سعودی عرب میں دوں گا اس سے زیادہ نہیں دوں گا, جو بھی شرط لگانا چاہے, اگر اس طرح کی شرط لگانا چاہتا ہے تو لگا سکتا ہے, پھر بیوی کا سب نفقہ ثابت ہو جائے گا. وقبلت ہیا بذالک لم تستحقها علیہ, پھر ایسی صورت میں بیوی نفقے کی مستحق نہیں رہے گی, پھر حقدار نہیں رہے گی. یہ گفتگو مکمل ہو گئی. ایک اجنبی عورت ہے, اجنبی کا مطلب نہ اس کے ساتھ بہن بھائی کا رشتہ ہے نہ بیوی کا رشتہ, اجنبی عورت, اس کا کوئی نفقہ ہم پر واجب نہیں ہے. ایک بیوی ہے اس کا نفقہ ہم پر واجب ہے, اگر نکاح دائمی ہے تو نفقہ واجب ہے. ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, تو طلاق دینے کی صورت میں یہ اجنبی بن گئی یا اپنی بیوی ہے, کیا ہے یہ؟ اگر ہم یہ کہیں اجنبی بن گئی تو نفقہ نہیں ہوگا, اور اگر ہم یہ کہیں ابھی بھی بیوی ہے, طلاق دینے کے بعد بھی بیوی ہے, تو پھر نفقہ دینا پڑے گا. مگر پہلے طے کرنا پڑے گا کہ طلاق دینے کے بعد یہ کیا ہے, یہ اجنبی ہے یا اپنی بیوی, کیا ہے؟ اچھا کسی کو معلوم ہے اس کا جواب؟ اپنی بیوی کو طلاق دے دی اس کے بعد کیا ہے جی؟ نہیں, ظاہر کچھ نہیں ہوتا, طلاق دے دیے اور آپ ہی کی مثال کہ طلاق ریجی ہے, طلاق ریجی ہے مگر ظاہر کچھ بھی نہیں ہو رہا, پھر کیا ہوگا؟ ایک منٹ, نہیں کچھ بھی ظاہر نہیں ہو, طلاق دے دی بیوی اس نے اور یہ طلاق ریجی ہے, اب کیا ہوگا؟ جی یہ بیوی ہے, جی طلاق ریجی ہے تو زوجہ کے حکم میں. اچھا اور دوسری طلاق بائن ہے, تو طلاق بائن میں ہاں قریب قریب صحیح ہے, جن لوگوں نے جواب دیا قریب قریب ان کا جواب صحیح ہے, کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو طلاق کی دو قسمیں ہوتی ہیں. اچھا ویسے تو کئی قسمیں ہیں مگر ہمارے معاشرے میں جو طلاق چل رہی ہیں وہ عام طور پر دو قسمیں کی, ایک کا نام ہوتا ہے طلاق رجعی, دوسرے کا نام ہوتا ہے طلاق بائن. طلاق رجعی کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی رشتہ مکمل طور پر منقطع نہیں ہوا, ابھی 3 مہینے کی تقریباً گنجائش موجود ہے کہ رشتہ دوبارہ جڑ سکتا ہے, اسے کہا جاتا ہے طلاق رجعی, دوبارہ رشتہ جڑ سکتا ہے. اس کے مقابلے میں ہوتی ہے طلاق بائن. طلاق بائن کا مطلب ہے کہ جب یہ طلاق دی گئی ہے اسی دن جھٹکا ختم ہو گیا رشتہ, اب کوئی رشتہ باقی نہیں, یہ طلاق بائن. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا طلاق دینے کا اختیار بیوی کے پاس ہے؟ جی ہاں صحیح ہے, سوائے یہ کہ شادی میں اس نے کنڈیشن رکھ دی ہو الگ مسئلہ, عام حالات میں طلاق دینے کا حق بیوی کو نہیں ہے. یہ اس لیے بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ امریکہ میں یہ ہے, انگلینڈ میں یہ ہے, بلکہ کچھ ممالک میں الٹا ہی ہے کہ بیوی ہی طلاق دے سکتی ہے, شوہر طلاق ہی نہیں دے سکتا. لیکن شرعی نقطۂ نگاہ سے فقط شوہر طلاق دے سکتا ہے, بیوی طلاق نہیں دے سکتا. اچھا شوہر جو طلاق دے رہا ہے, ہم نے کہا کہ دو قسمیں, یا طلاق رجعی ہوگی یا طلاق بائن ہوگی. طلاق بائن کا مطلب جھٹکا, اسی وقت رشتہ ختم ہو گیا, تو کیا یہ شوہر کے اختیار میں ہے کہ وہ طلاق رجعی دے یا طلاق بائن دے، یہ شوہر کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ چاہے تو طلاق بائن دے دے، چاہے تو طلاق رجعی دے دے. کیا جواب ہے؟ شوہر کے اختیار میں نہیں ہے. اچھا شوہر کے اختیار میں نہیں تو جی حاکم اشارہ کے اختیار میں ہے. اور کسی کو جواب معلوم ہے؟ اگر شوہر کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر یہ رجی کیسے بن جاتی ہے اور بائن کیسے بن جاتی ہے؟ وہ تین مرتبہ کے بعد بائن بنی، کہ اس کا مطلب پہلی مرتبہ والی کبھی بائن نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے، اب کچھ حصہ جواب کا صحیح ہے لیکن صحیح جواب مجھ سے سن لیں. طلاق رجعی ہو یا طلاق بائن ہو، یہ شوہر کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کون سی طلاق دے، طلاق رجعی والی دے یا طلاق بائن والی دے، یہ شوہر کے اختیار میں نہیں. اچھا شوہر کے اختیار میں نہیں ہے کا مطلب یہ ہوا کہ شوہر اگر غلطی سے طلاق بائن پڑھ دے طلاق رجعی کی جگہ، چلے شوہر تو پڑھتا ہی نہیں ہے، ان کے مولانا صاحب نے، آپ ہی میں سے کسی نے غلطی کر دی، رجعی کے بجائے بائن والی طلاق پڑ دی، تو کہ بائن والی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ حقیقت یہ ہے کہ طلاق بائن اور طلاق رجعی ان دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں، ایک ہی صیغہ ہے اس کا، صیغے بھی الگ الگ نہیں ہیں. رجعی میں بھی وہی صیغہ پڑھا جاتا ہے، طلاق بائن میں بھی وہی صیغہ پڑھا جاتا ہے. پھر یہ رجعی کیسے بنتی ہے اور بائن کیسے بنتی ہے، یہ باقاعدہ اسلام کے مقرر کردہ اصول ہیں، ان اصولوں کے مطابق کچھ طریقے کے حوالے سے یہ طلاق رجعی بن جائے گی، صیغہ وہی ایک ہی ہوگا، کچھ مقررہ اصول کے مطابق وہ بائن بن جائے گی. اور وہ مقررہ اصول ہی طے کرتے ہیں کہ یہ بائن ہے یا رجعی ہے، نہ شوہر کے ہاتھ میں ہے، نہ مولانا صاحب کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی اور کے ہاتھ میں، کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں. وہ مقررہ اصول طے کریں گے کہ رجعی والی طلاق ہے یا بائن والی طلاق. اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں، میں ایک دو بات اگر بیان بھی کروں تو فقط بطور مثال ہوگی. جس لڑکی کی رخصتی ہو جاتی ہے، اس کا شوہر اگر اسے طلاق دے تو طلاق رجعی کہلاتی ہے، مگر وہ ایک مرتبہ دے، دو مرتبہ دے، تین مرتبہ دے، پھر وہ بائن ہو جائے گی. لیکن جس لڑکی کی رخصتی ہی نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے پہلے طلاق ہو گئی، تو وہ بائن کہلائے گی. اور طلاق بائن میں اور رجعی میں جو میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی ہے، کہیں غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے، کہ جس لڑکی کی رخصتی ہو چکی ہے اس کو طلاق دی جائے گی تو رجعی ہوگی، ابھی ہم نے کہا نا، جس کی رخصتی نہیں ہوئی ہے اس کو طلاق دی جائے گی تو بائن ہوگی. لڑکی کی بات چھوڑ دیجیے، فرض کیجئے کہ ایک شخص نے اپنی 60 سالہ بیوی کو طلاق دے دی، بیوی کی عمر ہے 60 سال، اور طلاق دے دی، اور تین طلاق نہیں پہلی ہی طلاق دی، یہ پہلی ہی طلاق دی ہے، پھر بھی بائن بن جائے گی. رخصتی کو تو 40 سال گزر گئے، مگر اس کے باوجود یہ بائن بنے گی. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب عورت یائسہ بن جاتی ہے اس کے بعد طلاق دی جائے تو وہ بائن بنتی ہے، پھر وہ رجعی نہیں بنتی. ہم نے شاید یہاں بیان بھی کیا تھا کہ ایک بڑے میاں ہمارے پاس آئے تھے پورا مقدمہ لے کر. بڑے میاں کی عمر تھی تقریباً 65 برس، اور انہوں نے دوسری شادی کی تھی، ان کی بیوی کی عمر تھی تقریباً 52 برس. اچھا دوسری شادی تھی، بڑے میاں نے اپنی بیوی کو بہت اسکرو ٹائٹ کرنے کی کوشش کی، ہر طرح سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، ہر طرح سے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، وہ نہیں مانی. تو اب آخری ہر باؤں کی سمجھ میں یہ آیا کہ طلاق دے دو تاکہ وہ خوفزدہ ہو جائے، کیونکہ ہمارے یہاں عورتیں طلاق سے بہت خوفزدہ ہو جاتی ہیں، طلاق دے دو بے غور، پھر یہ طلاق رجعی بنے گی، لہذا دوبارہ رجوع کر لیں گے تو بات ختم ہو جائے گی. جو ہم نے کہا کہ تین مہینے کا پیریڈ ہوتا ہے دوبارہ رشتہ قائم کرنے کے لیے، ابھی طلاق دے دو وہ رشتہ قائم کر لیں گے، 3 مہینے کے بعد ختم ہو جائے گی. مولانا صاحب کے پاس گئے، کہ طلاق کا صیغہ پڑھ دیجیے، انہوں نے پڑھ دیا طلاق کا صیغہ. صیغہ پڑھنے کے بعد جو سرٹیفکیٹ بنا کے دیا تو اس میں لکھا ہے کہ میں نے ان دو گواہوں کی موجودگی میں مسمات فلاں بنت فلاں کو ان کی جانب سے طلاق بائن دے دی. وہ جو پرچہ میں نے پڑھا بڑے میاں نے تو کہا ارے مولانا یہ آپ نے کیا کیا, میں نے طلاق بائن کا تھوڑی کہا تھا آپ سے, میں نے طلاق ریجی کا کہا تھا آپ سے, اس کو کینسل کریں, تو یہ طلاق ریجی لکھیں آپ. تو انہوں نے سمجھایا یہ ریجی دینا یا بائن دینا یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ تو اسلام کے مقرر کردہ اصول ہیں, طلاق کا صیغہ تو ایک ہی ہوگا, پھر وہ طلاق بنے گی کون سی وہ اصول بتائیں گے. تو آپ کے جو طور طریقہ ہے اس کے اعتبار سے طلاق بائن بن رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ آج ہی سے جھٹکا ختم تمہارا رشتہ اس کے ساتھ, اب وہ ہو نہیں سکتا. تو وہ بڑے پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے, میں تو سبق سکھانے گیا تھا وہ خود سبق سیکھ کے آ گئے, وہ پھر کیا کیا. تو اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں. اچھا اس کا حل کیا ہے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن طلاق بائن دینا یا طلاق ریجی دینا نہ یہ شوہر کے ہاتھ میں ہے نہ یہ مولانا صاحب کے ہاتھ میں, وہ مقرر کردہ اصول ہیں اس کے تحت وہ ہو جائے گی. اگر طلاق ریجی ہے تو اس دوران میں نفقہ شوہر پر واجب ہے, دینا پڑے گا, اس لیے کہ تقریباً 3 مہینے کا پیریڈ ہوتا ہے, 3 مہینے کے پیریڈ میں شوہر جب چاہے یہ دوبارہ رشتہ جوڑ سکتا ہے, دوبارہ یہ رشتہ قائم کر سکتا ہے. دوبارہ رشتہ قائم کر سکتا ہے کا مطلب ہے اس کو دوسرا نکاح نہیں پڑھنا پڑے گا, بغیر نکاح پڑھے ہوئے رشتہ قائم ہو جائے گا. چنانچہ رشتہ جوڑنے کی گنجائش موجود ہے یہ 3 مہینے کے دوران میں, تو 3 مہینے کے دوران میں شوہر پر واجب ہے کہ بیوی کا پورا نفقہ دے. ہاں مگر اگر طلاق بائن ہو گئی ہے تو شوہر پر واجب نہیں ہے کہ نفقہ دے, پھر اس کی ذمہ داری باقی نہیں بچے گی. تو طلاق جیسی ہوئی ہے اس کے اعتبار سے نفقہ دینا یا نہ دینا دونوں باتیں ہوں گی. تثبت النفقۃ لذات العدۃ الرجعیۃ ما دامت فی العدۃ, کہتے ہیں کہ اگر عدۃ رجعیہ میں عورت ہے تو جب تک عدۃ رجعیہ میں ہے نفقہ ثابت ہے شوہر پر, شوہر پر نفقہ دینا واجب ہوگا. کما تثبت لغیر المطلقۃ, بالکل اسی طرح سے جیسے طلاق سے پہلے نفقہ دیا جاتا تھا بالکل اسی طرح سے طلاق کے بعد بھی نفقہ دینا پڑے گا. عدۃ رجعی کے دوران میں بالکل اسی طرح سے پورا نفقہ دینا پڑے گا. من غیر فرق بین کونھا حائلا او حاملا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بیوی حاملہ ہے یا حاملہ نہیں ہے, دونوں صورتوں میں نفقہ دینا پڑے گا. اب آئیے ایک امپورٹنٹ بات, ہمارے یہاں طلاق کیسے ہوتی ہے, ذرا سا مجھے طلاق کے حوالے سے کچھ بتانا پڑے گا, پھر ہم دوسرے مسئلے کی طرف آئیں گے, ہو سکتا ہے کہ دوسرا پہلو آج یہاں بیان نہ ہو سکے. طلاق کے بارے میں جو چیز معاشرے میں مشہور ہے وہ انتہائی بھیانک قسم کی چیزیں ہیں. وہ کیا ہے کہ طلاق دینا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبوض ترین عمل ہے, غضبناک کر دینے والا عمل ہے. یہ ایک پہلو عام طور پر طلاق کے حوالے سے بہت آپ نے تقریروں میں سنا ہوگا, طلاق دینے کی وجہ سے عرش الہی ہل جاتا ہے, طلاق دینا انتہائی قبی عمل ہے. یہ ساری باتیں معاشرے کو طلاق سے بچانے کے لیے بیان کرنا اچھی بات ہے, کوئی حرج نہیں, مگر یاد رکھیے علماء اور طلباء ان کو ہر ٹاپک میں ہر سبجیکٹ میں اعتدال کے ساتھ رہنا ہوگا. ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کبھی اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. اگر انہوں نے کبھی خود اپنے آپ کو اعتدال کے دائیں بائیں کر دیا تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی اور عالم کی وجہ سے معاشرے میں بھی گڑبڑ پیدا ہو جائے گی. ہمارے ایک زبردست قسم کے عالم دین ہیں آیت اللہ عراقی یا نراقی, عروج السعادہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے, معراج السعادہ ان کا ترجمہ ہے. وہ ہاں وہ کتاب ہر طالب علم کو کے لیے پڑھنا لازمی ہے, بہت اچھی کتاب ہے, اس سے کہ تمام باتوں کے اعتدال کا نقطہ انہوں نے بیان کیا. غصہ حرام ہے, غصہ بدترین چیز ہے, غصے کے وقت شیطان انسان سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یہ ساری باتیں غصے کی بتائی, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان کو غصہ آنا ہی نہیں چاہیے. غصہ ہونا ہی نہیں چاہیے. جی نہیں, اگر غصہ کسی شخص کے دل و دماغ سے بالکل ہی نکل جاتا ہے تو یاد رکھیں یہ آدمی بے غیرت بن جائے گا, اس کی غیرت پر کوئی ہاتھ ڈالے گا اور اس کو غصہ نہیں آئے گا. یہ تو بہت برائی ہوگی, تو بڑی گڑبڑ ہو گئی, تو معاملہ بہت خراب ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے کہ غصہ بالکل ہونا ہی نہیں چاہیے. نہیں, غصہ ہونا چاہیے مگر حرام مقامات پہ نہیں ہونا, جائز مقامات پہ ہونا چاہیے, بلکہ غصہ واجب ہے, کرنا پڑے گا غصہ. تو کیا یہ اعتدال کا پہلو تلاش کرنا ضروری ہے. سخاوت بہت اچھی چیز ہے, بڑے فائدے ہیں سخاوت کے متعلق, بڑی روایتیں ہیں, مگر سخاوت کا مطلب یہ نہیں کہ اپنا گھر خالی کر کے بیٹھ جاؤ. ایک اعتدال کا پہلو قائم کرنا پڑے گا کہ کتنی سخاوت, اس سے زیادہ سخاوت اس کی اجازت نہیں ہے. کیا آپ اپنے گھر والوں بیوی بچوں کو روڈ پہ ڈال دیں, اس کی اجازت نہیں. انسان کو شجاع ہونا چاہیے, شجاعت بہت اچھی چیز ہے, مگر شجاعت ایک لمٹ پہ جا کے, ایسا نہ ہو کہ اس لمٹ سے زیادہ کراس کر جائیں تو ہر ایک کے معاملے میں ٹانگ اڑا کے ہر ایک کا سر توڑتے پھریں آپ, اس کی اجازت نہیں. ایک لمٹ ہے اس کی, یہاں تک شجاع ہونا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں. پھر سے زیادہ ہوگا تو وہ شجاعت نہیں کہلائے گی, وہ بدبختی کہلائے گی. جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ پیور خوبیاں نہیں ہیں, جتنی بھی خامیاں ہیں وہ پیور خامیاں نہیں. اگر وہ اعتدال میں رہے تو بہت زبردست چیز ہے, کلاسک چیز ہے. کبھی اس کے حوالے سے اگر موقع ملا تو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. پروردگار عالم نے انسان میں چار قسم کے جذبات رکھے ہیں. یہ چار قسم کے جذبات اگر اعتدال کے ساتھ رہے تو معصومین کی صفت کے قریب قریب پہنچ جائے گا بندہ, اگر اعتدال کے ساتھ رہے. چار صفتیں, قوہ شہبیہ, قوہ غضبیہ, یہ جتنی بھی قوتیں ہیں ان کو اگر آپ اعتدال پر رکھیں گے معصومین کی صفت کے قریب پہنچ جائیں گے آپ. لیکن اگر اس میں سے کوئی بھی طرح سے ایک آؤٹ ہو گئی تو یا تو اس طرف چلے جائیں گے افراد کی طرف, یا تفرید کی طرف چلے جائیں گے. تو یہ جتنی چیزیں ہیں ان کو اگر صحیح طرح سے اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے بہت خوبصورت. یہی معاملہ طلاق کا بھی ہے. ہر طلاق عرشِ الٰہی کو نہیں ہلا دیتی ہے, ہر طلاق پروردگار کو غضبناک نہیں کر دیتی ہے. طلاق کی چار قسمیں شہید ثانی نے جو کتاب آپ پڑھنے لما اس میں بیان کیے, چار قسمیں طلاق کی بیان کی انہوں نے. ہمارے یہاں طلاق سمجھی جاتی ہے وہ طلاق ہمیشہ حرام والی طلاق سمجھی جاتی ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ طلاق دینا حرام نہیں ہے مگر بڑا شدید مکروہ عمل ہے, مگر ہمیشہ مکروہ عمل بھی نہیں ہے وہ. یاد رکھیے کہ ہمیشہ طلاق دینا مکروہ نہیں ہے, کبھی طلاق دینا واجب ہے. طلاق نہیں دو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے, یہ بھی ہے. اور کبھی طلاق دینا مستحب ہے, طلاق دو گے تو ثواب ملے گا, یہ آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا کبھی. طلاق دو گے تو ثواب ملے گا, مستحب ہے طلاق دینا. تو یہ اعتدال کے پہلو طلباء علماء کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اعتدال کے پہلو کو ہمیشہ قائم رکھیں. کوئی بھی چیز ہو رہا ہے اس کے اعتدال کے پہلو کو قائم رکھیں. ہمیشہ طلاق دینا برا نہیں ہے, کچھ مقامات ہیں جو برا بھی ہے کوئی شبہ نہیں, مگر کچھ مقامات ایسے ہیں کہ نہ طلاق دینا اچھا بھی ہے. تو اگر فرض کیجئے کہ طلاق شوہر دے رہا ہے تو ہمارے معاشرے کے اعتبار سے یہ طلاق عام طور پر اس وقت دی جاتی ہے کہ جب اختلافات بڑھ جاتے ہیں, جھگڑے ہو جاتے ہیں اور لڑکی ماں باپ کے گھر جا کے بیٹھ جاتی ہے, بھائی کے گھر جا کے بیٹھ جاتی ہے, اس موقع پر طلاق دی جاتی ہے. اچھا لڑکی اگر ماں باپ کے گھر جا کے بیٹھ گئی ہے تو یہ لڑکی ناشیزہ ہے کہ نہیں ہے, ایک بڑا مسئلہ ہوگا. یہ آپ لوگوں کے لیے یہ پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ماں باپ کے گھر جا کے بیٹھ گئی لڑکی, یہ لڑکی ناشیزہ ہے کہ نہیں. اس سے کہ جب لڑکی اور لڑکی والے آئیں گے آپ کے سامنے داستان بیان کرنے تو اپنے طرف کی جو داستان بیان کریں گے اس سے ایسا لگے گا کہ ان پر اتنا زیادہ ظلم ہوا ہے کہ اتنا ظلم تو کوئی شمر ہی کر سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. ان کی داستان سننے کے بعد ایسا لگے گا. اچھا وہ چلے جائیں, آپ بعد میں لڑکے والوں کو بلائیں اور لڑکے اور لڑکے والوں سے داستان سنیں تو ان کی داستان سننے کے بعد ایسا لگے گا کہ ارے یہ تو فرشتہ صفت لوگ تھے, یہ تو غلط فہمی ہو گئی, کہیں گڑبڑ ہو گئی. اب انسان کا ذہن جائے گا غلط فہمی کی طرف کہ یہ کچھ کہہ رہے ہیں یہ کچھ ہو غلط فہمی ہے کچھ. کبھی یک طرفہ بات سن کے فیصلہ کبھی نہیں ہوتا ہے. لہذا اگر لڑکی ماں باپ کے گھر جا کے بیٹھ گئی ہے اور لڑکی اور لڑکی والے آ کے جو صورتحال بتا رہے ہیں اس سے کبھی طے نہیں ہو سکے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو لڑکی ناشیزہ ہے کہ نہیں ہے. عام طور پر جو لڑکی کو طلاق نامہ ایشو کر رہے ہوتے ہیں سرٹیفکیٹ بنا کے دے رہے ہوتے ہیں لڑکی کے طلاق نامے کا, اس میں لڑکی کو کبھی ناشیزہ نہیں بتاتے ہیں. وہ ہمیشہ اسی حوالے سے طلاق دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی لڑکی کا کوئی قصور نہیں تھا, یہ فلاں تھا فلاں تھا, لہذا اب لڑکی کو شوہر طلاق دینے کے لیے تیار نہیں تو میں طلاق دے رہا ہوں. اور طلاق دے رہا ہوں کا مطلب کیا ہے کہ یہ طلاق فلاں کے ریجی بنے گی, لہذا 3 مہینے کا نفقہ بھی شوہر کو دینا پڑے گا. حقیقت یہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا کہ ایسا فیصلہ ہمیشہ ظالمانہ فیصلہ کہلائے گا, عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں ہے. عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کیا ہے کہ دونوں فریق کی بات سنی جائے, اور اگر دونوں فریق کی بات نہ بھی سنی جائے تب بھی یک طرفہ طور پر کبھی یہ کسی کو لکھ کے نہ دیں یا کبھی کسی کے لیے سفارش نہ کریں کہ شوہر نفقہ بھی دے. ہمیں نہیں معلوم ہے کہ شوہر نے ظلم کیا کہ نہیں بھائی, لڑکی ناشیزہ ہے کہ نہیں. اگر بیوی گھر میں ہوتی شوہر کے گھر میں ہوتی اور ناشیزہ بن جاتی تو اس وقت بھی اس کا نفقہ ثابت ہو جاتا. شوہر ہی کے گھر میں اگر بیوی ناشیزہ بن جائے تب بھی اس کا نفقہ ثابت ہو جاتا ہے. چل جائے کہ بیوی ماں باپ کے گھر جا کے بیٹھ گئی ہے تو بالکل پتہ نہیں ہے کہ ناشیزہ ہے کہ نہیں. اگر ناشیزہ نہیں ہے تو شوہر پر, اگر ناشیزہ نہیں ہے تو شوہر کو نفقہ دینا ہے, لیکن اگر ناشیزہ ہے نافرمان ہے تو شوہر کو کوئی نفقہ نہیں دینا, پورے 3 مہینے کے دوران کا کوئی نفقہ نہیں دینا. لیکن شہر کراچی کی کم از کم بات جانتے ہیں ہم کہ جہاں جہاں طلاق کے سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں وہاں تمام مقامات پر شوہروں پر 3 مہینے کا نفقہ بھی ثابت کر دیا جاتا ہے. یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ بیوی ناشیزہ نہیں تھی اس وقت تک شوہر پر نفقہ ثابت نہیں ہوگا, اور اگر بیوی کا نشوز ثابت ہو جاتا ہے نافرمانی ثابت ہو جاتی تو شوہر پر کوئی نفقہ نہیں ہے, پھر کسی طرح کا نفقہ واجب نہیں ہوتا. ہاں یہی ہے کہ اگر ماں باپ کے گھر چلی گئی ہے وہ تو ناشیزہ کہلائے گی نہیں. یہ فیصلہ فقط ماں باپ کے گھر جانے کی وجہ سے نہیں ہو سکتا, وہاں بھی لڑکی کی بات سننا پڑے گی لڑکے کی بات سننا پڑے گی دونوں کی بات سننا پڑے گی تب جا کے فیصلہ ہوگا. فقط ماں باپ کے گھر جا کے بیٹھ جانا, اس سے نہ ناشیزہ ہونا ثابت ہوگا نہ عدم ثبوت ہوگا, کچھ نہیں ہوگا جب تک یہ بات ثابت نہ ہو جائے. اب اس کے میں کچھ مثالیں بھی آپ کو دیتا آپ تو زیادہ بہتر طور پر بات سمجھ میں آتی, لیکن آج وقت میں بالکل گنجائش باقی نہیں بچی. کبھی اور یہ اگر طلاق کی بات آ گئی تو انشاءاللہ اس وقت مثالیں دے کر بھی بتائیں گے کہ کیسے ہوتا ہے. کبھی کبھار ماں باپ کے گھر جا کے بیٹھ جاتی ہے پھر بھی وہ ناشیزہ نہیں ہوتی ہے, اور کبھی کبھار اپنے گھر میں ہوتی ہے پھر بھی ناشیزہ ہوتی ہے. انشاءاللہ اس کی گفتگو کل آگے بڑھائیں گے. وصلی اللہ علی محمد و علی الطاہرین. صلوات علی محمد. Thank you.